بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید. سلسلہ گفتگو 23 اعتراضات کی سیریز میں جاری ہے اور آج اس سلسلے کی قسط نمبر ہم 88 شروع کرنے جا رہے ہیں. اتمام حجت کا موضوع زیر بحث ہے. اس موضوع کی آج 17ویں قسط آغاز کرتے ہیں. آپ سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اتمام حجت کے موضوع پر آپ کے مثبت خیالات, پورے قانون کی وضاحت, اس کے اطلاقات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ, صحابہ کا اقدام, یہ سب کچھ زیر بحث آ چکا تھا اور ہم اس مرحلے میں داخل ہو چکے تھے کہ اس قانون کو ماننے کے بعد پوری کی پوری جو شریعت ہے اس کے بارے میں بھی یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ شاید غامدی صاحب نے ان کو محدود کر دیا ہے, ان کو منیمائز کر دیا ہے. وہ تصویر کیا ہے, وہ احکامات کون سے ہیں جن کا اثر اس قانون کے تحت لوگوں کے سامنے بھی آتا ہے اور امت کی جو علمی روایت ہے اس سے انڈرسٹینڈنگ میں بھی اختلاف پیدا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ چند احکامات ہیں کل ملا کر 6, 3 قرآن میں اور 3 احادیث کے اندر. پہلا حکم جو سب سے بڑا حکم تھا وہ جہاد کا تھا. جہاد کے بارے میں آپ کا کیا نقطہ نظر ہے اور اس قانون کو سامنے رکھ کے وہ کون سا صرف ایک پہلو تھا جہاد کی اس ابدی ہدایت کا جو اس قانون کے تحت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی منصبی حیثیت کے ساتھ خاص ہوا تھا. میں چاہتا ہوں گفتگو کو وہیں سے جوڑیں اور بیان فرمائیے کہ قرآن مجید کے بقیہ وہ تو کون سے حکم ہیں اور حدیثوں کے اندر وہ کون سے امور ہیں کہ جن کو اگر اس قانون کی روشنی میں سمجھا جائے تو انڈرسٹینڈنگ کا اختلاف ڈیولپ ہوتا ہے اور آپ کے یہاں بھی ہوا.
میں نے عرض کیا تھا کہ یہ صرف 6 چیزیں ہیں.
جی,
ان میں سے پہلی جہاد و قتال تھا. بہت تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جہاد و قتال کے احکام قرآن میں کیا ہیں, وہ کیا غایت ہے جس کے لیے جہاد کا یا قتال کا حکم دیا گیا ہے, اور ان تمام چیزوں کو اگر سامنے رکھ لیا جائے تو اس کا وہ کون سا حصہ ہے جس پر ہماری اس بحث کا اثر پڑتا ہے یا جس کو قانون اتمام حجت سے میں نے متعلق کیا ہے یا یہ بتایا ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ خاص ہے.
ٹھیک,
اب دوسرے حکم پر آئیے. دوسرا حکم عام طور پر اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت کر دی ہے کہ یہود و نصارہ کے ساتھ, اسی طریقے سے مشرکین کے ساتھ, عام طور پر اس کے یہود و ہنود کی اصطلاح بھی استعمال کی جاتی ہے, ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. ہم ان کو اپنا دوست نہیں بنا سکتے, ان سے کوئی تعلق کے خاطر نہیں رکھ سکتے, ان کے ساتھ دوستی اور محبت کے معاملات نہیں کر سکتے. یہ ایک عمومی بات ہے.
جی,
اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دی ہے, اور جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دی ہے تو اب یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کوئی محبت کا تعلق ظاہر کریں یا دل میں رکھیں یا معاملات میں اس کا ظہور ہو. یہ عام طور پر کہا جاتا ہے اور اس میں قرآن مجید سے استدلال بھی کیا جاتا ہے. قرآن مجید کے بعض مقامات لوگوں کے سامنے رکھ دیے جاتے ہیں. میں نے یہ جو کچھ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے ایک نگاہ پھر اس پر ڈال کر دیکھیے. میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جب اللہ کے پیغمبروں کی بعثت ہوتی ہے یا اللہ تعالیٰ نبیوں میں سے کسی کو رسالت کے منصب پر فائز کرتا ہے تو ایک نوعیت کی عدالت برپا ہو جاتی ہے.
ٹھیک,
اس عدالت کا فیصلہ کس وقت صادر ہوتا ہے؟ یہ فیصلہ اس وقت صادر ہوتا ہے جب اللہ کی حجت تمام ہو جاتی ہے, اور جب اللہ کی حجت تمام ہو جاتی ہے تو پھر گویا جزا و سزا اسی دنیا میں برپا کر دی جاتی ہے.
ٹھیک,
یہی وہ بات ہے جو ہم نے اس سے پیچھے کی ہے. اس میں یاد کیجئے کہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ دو طرح کے لوگ سامنے آتے ہیں. یعنی ایک وہ لوگ کہ جو صرف منکرین ہوتے ہیں, ان کے بارے میں تو آخری سزا ہم بیان کر چکے. یعنی میں یہ بتا چکا کہ مشرکین کے لیے جو صرف منکرین تھے کیا سزا تھی جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی, اور اہل کتاب میں سے جو صرف منکرین تھے ان کے لیے آخر میں کیا سزا بیان فرمائی.
ٹھیک,
لیکن اس سے پہلے ایک پورا گروہ معاندین کا زیر بحث رہا. معاندین کون ہے؟ یعنی وہ صرف منکرین نہیں ہیں, وہ اس سے آگے بڑھ کر انحاد پر اتر آئے ہیں, دشمنی پر اتر آئے ہیں. انہوں نے مسلمانوں کو ہدف بنا لیا ہے, وہ ان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں. یعنی ایک یہ ہے کہ کوئی شخص انکار کر رہا ہے یا اس نے ہمارے دین کو قبول نہیں کیا. میں نے عرض کر دیا کہ پیغمبروں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد یہ بھی جرم ہے.
جی,
اور اس کی بھی اللہ تعالیٰ اسی زمانے میں سزا دیتا ہے, لیکن اس سے آگے بڑھ کر یہ ہے کہ معاملہ صرف انکار تک نہیں رہا, وہ انعاد, معاندت, دشمنی پر اتر آئے. یہ صورتحال ہے جس کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے دو طرح کی باتیں قرآن مجید میں کہی ہیں. یعنی ایک وہ کہ جس میں معاندین کو موضوع بنایا گیا ہے, اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ لوگ اب جو کچھ کر رہے ہیں اس کے بعد یہ کسی رعایت کے مستحق نہیں رہے، تو تمہارے دلوں میں بھی ان کے لیے کوئی محبت نہیں ہونی چاہیے، تمہیں بھی ان کے ساتھ اب کوئی تعلق خاطر نہیں رکھنا چاہیے، یہ دشمنی کر رہے ہیں تو یہ اللہ کے دشمن ہیں، یہ اللہ کے پیغمبر کے دشمن ہیں، اس وجہ سے اب تم کو بھی ان کے ساتھ دشمنی کرنی ہے، ان کے ساتھ میدان میں اترنا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ سزا مسلمانوں کو دینی ہے انہیں آگے بڑھ کر، تو اس موقع کے اوپر معاندین کے بارے میں یہ بات کہی گئی، اور اس سے آگے بڑھ کر منکرین کے بارے میں بھی عمومی طور پر یہ بتایا گیا کہ اب چونکہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے نفاذ کا وقت آ رہا ہے، اب اسی دنیا میں ان کو سزا ملنی ہے، تو اب تمہارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ یہ پس منظر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں کہی ہیں۔ چنانچہ میں نے لوگوں کو یہ بتانے کی سعی کی ہے کہ اس وقت جو لوگ ہیں، خواہ وہ ہنود ہوں خواہ وہ یہود ہوں، وہ مسیحی ہوں وہ بدھ ہوں، وہ چین میں رہنے والے ہوں وہ جاپان میں رہنے والے ہوں، یہ سب کے سب جس مذہب کے بھی پیرو ہیں، ان کے ساتھ ہمارا تعلق دعوت کا ہے، یعنی ہمارے پاس ایک پیغام ہے، ہمیں وہ پیغام پہنچانا ہے۔ انسانی سطح پر جو تعلقات ہوتے ہیں، کوئی شخص آپ کا ہمسایہ ہے، کسی کے ساتھ آپ کا کاروبار ہے، کسی کے ساتھ آپ کے قومی یا ملکی سطح پر تعلقات ہیں، یہ آیات ان سے متعلق ہی نہیں
ہیں۔ اچھا،
یہ بات میں نے بتانے کی کوشش کی۔ البتہ اس وقت بھی اگر ان میں سے کوئی انعاد پر اتر آئے، اس وقت بھی کوئی دشمنی کرنے لگ جائے، تو ظاہر ہے کہ جب دشمنی کی صورت پیدا ہو جائے گی یا انعاد کی صورت پیدا ہو جائے گی، تو پھر تو جنگ و جدال کی نوبت بھی آ جاتی ہے۔ آخر دنیا میں ان قوموں کے درمیان جنگیں ہوئی ہیں جن کا نسلی تعلق ہے، جن کا مذہبی تعلق ہے، پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم میں مسیحی مسیحیوں کے مقابل میں آ گئے، یورپی یورپیوں کے مقابل میں آ گئے، تو دشمنی اور انعاد کے مواقع بالکل الگ ہوتے ہیں، لیکن محض اس بنیاد کے اوپر کہ انہوں نے ہمارے دین کو ابھی قبول نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ تمہارا دوستی کا تعلق نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے یہ عرض کیا ہے کہ ہمیں تو اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ شادی تک کرنے کی اجازت دی گئی بعض شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے، تو یہ جب ہم شادی کریں گے تو اس میں محبت نہیں ہوگی، اس میں دوستی نہیں ہوگی، اس میں تعلق خاطر نہیں ہوگا۔ یہ جو آیات ہے قرآن مجید کی، ان کا تعلق اصل میں اس اتمام حجت کے قانون سے ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا اور یہ لوگ معاندت پر اتر آئے، تو پھر ان کے بارے میں کچھ احکام دیے گئے، اور جب آخری فیصلہ صادر ہونے کا وقت آیا تو اس وقت ان کے لیے کچھ احکام دیے گئے۔
ٹھیک،
یہ ہوتا یہ ہے کہ قرآن مجید نے ایک بات کو ایک مقام پر یا دو مقامات پر بہت تفصیل سے بیان کر دیا جاتا ہے، پھر کسی موقع کے اوپر جب وہ بات تفصیل سے بیان ہو گئی ہے اور اس کا پس منظر بھی معلوم ہے، تو ایجاز سے یا اعجاز سے، قرآن مجید میں یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، یعنی بہت ہی معجز انداز ہوتا ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے دو جملے ہیں اور ایک داستان اس کے اندر آ گئی ہے، اور اس میں اختصار اور اجمال بھی ملحوظ ہوتا ہے۔ تو کسی آیت کو آپ سیاق و سباق سے اٹھائیں اور اس سے ایک مدعا بیان کر دیں، یہ عام طور پر ہوتا ہے۔ ایسے موقعوں پر یہ ضروری ہے کہ پورے قرآن مجید کو سامنے رکھیں، اس کی پوری ہدایت کو سامنے رکھیں۔ تو میں نے یہ بتایا ہے کہ پورا کا پورا قرآن اگر آپ غور کریں تو یہ ایک پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے، اس میں اصلاً اسی قانون کا اطلاق زیر بحث ہے۔
سرگزشت انذار،
یہ قانون سرگزشت انذار، یعنی جو پیغمبر آتے ہیں وہ خبردار کرنے کے لیے آتے ہیں، ان اصطلاحات پر ہم بہت گفتگو کر چکے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ قرآن مجید کیا بتا رہا ہے، وہ یہ بتا رہا ہے کہ ایک رسول زمین پر آ گیا ہے، اس نے اب معاملہ لوگوں کے ساتھ کرنا ہے۔ یہ پس منظر ہے جس کو سمجھ لیجئے۔ اس میں میں نے یہ بتایا ہے کہ قرآن کی اس نوعیت کی آیات کو جب اس کے تفصیلی بیانات میں آپ رکھیں گے اور سیاق و سباق میں رکھیں گے، تو یہ واضح ہو جائے گا کہ یہاں وہ لوگ زیر بحث ہیں جن کی طرف اللہ کے آخری رسول کی بعثت ہوئی، وہ براہ راست مخاطبین تھے، انہوں نے دشمنی کا فیصلہ کر لیا، وہ معاندت پر اتر آئے، ان کے ساتھ بہت سخت سلوک اس زمانے میں بھی کیا گیا اور ان کے منکرین کو اس وقت بھی سزا دی گئی، وہ ہیں جن کے بارے میں ایک موقع پر یہ فرمایا کہ اب ان کے ساتھ دوستی کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔
اچھا،
تو میں آپ کے سامنے قرآن مجید کے وہ مقامات رکھ دیتا ہوں جن میں یہ معاملہ تفصیل کے ساتھ زیر بحث آیا ہے، وہاں کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، قرآن مجید خود ہی ساری بات کو واضح کر دیتا ہے۔
اچھا،
مثال کے طور پر دیکھیے، میں سورہ ممتحنہ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، سورہ ممتحنہ کی 1 سے 10 آیات ہیں، ان میں اس پورے مسئلے کو موضوع بنایا ہے۔ یہاں یہ بات میں واضح کر دوں اس سے پہلے کہ میں آیات پڑھوں کہ یہاں کون لوگ زیر بحث ہیں۔ یہاں وہ لوگ زیر بحث ہیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین مخاطبین ہیں،
مشرکین،
یعنی مشرکین۔ ایک گروہ وہ ہے، ہم یہ بتا چکے ہیں، جو اہل کتاب ہے، یعنی مسیحی ہے یا یہود ہے، اور ایک گروہ مشرکین عرب کا ہے۔ یہ جو میں نے تعلقات کی بات کی کہ تعلقات ختم کر لیں. اسی کا ایک آخری مقام وہ ہے جس میں قرآن مجید نے یہ کہا کہ اب نوبت وہاں پہنچ گئی ہے کہ اگر ان کے ساتھ کوئی مناقت کا تعلق ہے, بیاہ کا تعلق ہے, شادی کا تعلق ہے تو بھی ختم ہو جائے گا.
اچھا,
ظاہر ہے کہ اب جب آخری مرحلہ آ گیا ہے تو آخری مرحلے کے آ جانے کے بعد اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ برسر جنگ ہونے جا رہے ہیں, اب اس کے بعد سزا آپ نے نافذ کرنی ہے اور اس میں کوئی کسی کی بیوی ہے یا کوئی کسی کا شوہر ہے. تو اس موقع پر یہ تعلقات بھی ختم کر دیے گئے. اس کی ایک فرع کے طور پر میں نے یہ بتانے کی بارہا صحیح کی ہے کہ یہ بات تو اپنی جگہ طے ہے کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے سورہ بقرہ میں کہ ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ نکاح کا تعلق قائم نہیں کر سکتے, مرد ہو یا عورت, کہ جو مشرک ہے, جس نے شرک کو اپنا دین بنا رکھا ہے. گویا ہمارے لیے نکاح کے باب میں معیار یہ ہے کہ توحید اور شرک کو ایک چھت کے نیچے جمع نہیں ہونا چاہیے.
ٹھیک,
یہ اللہ تعالیٰ کی ابدی شریعت ہے, یہ ہمیشہ رہے گی, یہ اس وقت بھی اسی طرح موجود ہے. یعنی شرک اور توحید ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ تعلق قائم نہیں کریں گے. یہ کہ ہمارے بچے ہوں اور ہم ایک گھر میں رہیں اور اسی گھر میں اللہ کی توحید کا ایک علمبردار ہو اور دوسرا فریق شرک کر رہا ہو,
ٹھیک,
اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے گوارا نہیں کیا, چنانچہ اس کی ممانعت کر دی ہے. اور اس معاملے میں میں تو اس استثناء کے بارے میں بھی بارہا یہ کہہ چکا ہوں جو اہل کتاب کی عورتوں کے بارے میں ہے کہ یہ بھی حدود و شرائط کے ساتھ ہے.
ٹھیک,
یعنی وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اب فرض کیجئے کہ آپ نے دعوت برپا کی, کسی جگہ پر کوئی شخص مسلمان ہو گیا, ضروری تو نہیں کہ میاں بیوی دونوں مسلمان ہو جائیں,
جی
بیوی مسلمان ہو گئی یا شوہر مسلمان ہو گیا, اس کے فوراً بعد کیا نکاح ٹوٹ جائے گا؟ تو یہ میں نے عرض کیا ہے بارہا کہ اب یہ ضروری نہیں ہے. اب یہ ہے کہ دعوت کا تعلق ہوگا, بات بیان کی جائے گی, اگر کوئی معاندت کا معاملہ نہیں ہے تو یہ لازم نہیں ہے کہ تعلقات فوراً ختم کر دیے جائیں. یعنی دیکھیے دو باتوں میں بہت فرق ہے, بچہ پیدا ہوا ہے تو ختنہ ہوگا, لیکن یہ کہ اگر کوئی آج مسلمان ہوا ہے تو کیا اس کے لیے بھی ختنہ کرانا ضروری ہے؟ تو یہ دو چیزوں میں ہمیشہ فرق کیا جاتا ہے. تو وہ چیز بھی یہاں زیر بحث آئی ہے سورہ ممتحنہ میں.
اچھا,
یعنی یہ چیز زیر بحث آ گئی ہے کہ تعلقات ختم کرنے ہیں, تعلقات اب باقی نہیں رہیں گے, یہاں تک کہ اب جو نکاح کے تعلقات تھے, یعنی کوئی کسی کا شوہر تھا یا کوئی کسی کی بیوی تھی, وہ تعلقات بھی ختم ہوئے. اس سارے پس منظر کو سامنے رکھ کر اب آپ ذرا ان آیات کو سنیے.
جی,
یہ سورہ ممتحنہ کی آیات ہیں. میں نے عرض کیا 1 سے 10 تک آیات ہیں جو میں پڑھ رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول و ایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی و ابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ وانا عالم بما اخفیتم وما اعلنتم ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل ان یسکفوکم یکونوا لکم اعداء ویبسطوا الیکم ایدیہم والسنتہم بالسوء ودوا وبدوا لو تکفرون لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ یفصل بینکم واللہ بما تعملون بصیر قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء ربنا علیک توکلنا وإلیک أنبنا وإلیک المصیر ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر ومن یتولی فإن اللہ هو الغنی الحمید عسى اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودۃ واللہ قدیر واللہ غفور الرحیم لا ينهكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. یہ آیات ہے 1 سے 10 تک. ترجمہ سنیے. اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت ابدی ہے, ایمان والوں میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. یعنی بات کہاں سے شروع ہوئی ہے, میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست,
یعنی میرے بھی دشمن ہیں وہ,
میرے بھی دشمن ہیں اور تمہارے بھی دشمن ہیں. میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. یہ دیکھیے میں نے اس کے اوپر حاشیہ لکھا ہے. یہ خطاب اگرچہ عام ہے لیکن روئے سخن انہی مسلمانوں کی طرف ہے جو ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے, مگر اپنی طبعی کمزوریوں اور مصلحت پرستی کے باعث مشرکین مکہ سے اپنے سابق خاندانی اور عزیزانہ تعلقات ختم نہیں کر سکے تھے. قرآن نے اسے ایمان کے منافی قرار دیا اور فرمایا کہ ایمان کا دعویٰ رکھتے ہو تو یہ تعلقات اب ختم کر دو. یعنی معاملہ ختم ہوا. اس لیے کہ یہ لوگ صرف منکر نہیں ہیں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر میرے اور تمہارے دشمن بن چکے ہیں اور تمہارے خلاف برسر جنگ ہے.
یعنی
پہلے ہی جملے سے بات واضح ہو گئی.
بالکل واضح.
ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ, تم ان سے محبت کی پینگیں بڑھاتے ہو, درا حالے کہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے وہ اس کا انکار کر چکے ہیں. وہ خدا کے رسول کو اور تمہیں محض اس لیے وطن سے نکال دیتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے ہو. اب یہ دشمنی کس حد تک پہنچی ہے, اس کے
چار شیٹ
یہ دلائل دیے جا رہے ہیں. تم انہیں رازدارانہ دوستی کے پیغام بھیجتے ہوئے اگر میری راہ میں جہاد کے لیے اور میری رضا کی طلب میں نکلتے ہو, درا حالے کہ میں جانتا ہوں جو تم چھپاتے اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو, تو سوچو کہ کیا کرتے ہو. اور حقیقت یہ ہے کہ تم میں سے جو یہ کرتے ہیں وہ سیدھی راہ سے بھٹک گئے ہیں. ان کا رویہ تو یہ ہے کہ اگر تمہیں پا جائیں تو تمہارے ساتھ دشمنی کریں گے. یہ آپ اندازہ کیجئے کہ کس طرح بات کو واضح کیا ہے. ان کا رویہ تو یہ ہے کہ اگر تمہیں پا جائیں تو تمہارے ساتھ دشمنی کریں گے اور تم پر اپنے ہاتھ چلائیں گے اور اپنی زبانیں بھی کہ تمہیں آزار پہنچائیں, اور یہی چاہیں گے کہ تم بھی کافر ہو جاؤ.
اچھا,
ان سے بچو اس لیے کہ تمہاری یہ قرابتیں اور تمہارے آل و اولاد ہرگز تمہارے کام نہ آئیں گے. قیامت کے دن اللہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا, اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. تم سمجھنا چاہو تو حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. جب انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا, یعنی جب وہ مرحلہ آ گیا جس مرحلے پر رسول اور اس کے ساتھی اظہار برات کرتے ہیں, جب انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا کہ ہم تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو بالکل بری ہے, ہم تمہارے منکر ہیں, اور ہمارے اور تمہارے درمیان اب ہمیشہ کے لیے عداوت اور بیزاری ظاہر ہو گئی. یعنی اب وہ موقع آ گیا ہے کہ اب عداوت اور بیزاری کا تعلق ہے. یہاں تک کہ تم اللہ واحد پر ایمان لے آؤ, اتنی بات کے سوا جو ابراہیم نے اپنے باپ سے کہی تھی کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا ضرور کروں گا, اگرچہ اللہ کی طرف سے میں آپ کے لیے کسی چیز پر زور نہیں رکھتا. پھر اس نے اور اس کے ساتھیوں نے دعا کی تھی کہ پروردگار ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا ہے اور تیری طرف رجوع ہوئے ہیں, اور ہم کو تیرے ہی حضور میں پلٹ کر آنا ہے. پروردگار ہمیں ان منکروں کے لیے تختہ مشک نہ بننے دے, اور ہم سے درگزر فرما. اے ہمارے پروردگار, بے شک تو ہی زبردست ہے بڑی حکمت والا ہے.
ٹھیک.
یعنی وہ اس ستم پر اترے ہوئے تھے کہ گویا تختہ مشک بنا رہے تھے. ان لوگوں میں, یعنی ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں, ان لوگوں میں یقیناً تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو خدا اور آخرت کی امید رکھتا ہے اس نمونے کی پیروی کرو, اور یاد رکھو کہ جو اعراض کریں گے اللہ کو ان کی کچھ پرواہ نہیں, اس لیے کہ اللہ بے نیاز ہے, وہ اپنی ذات میں ستودہ صفات ہے. تم ایمان پر قائم رہے تو بعید نہیں کہ اللہ تمہارے اور ان منکروں میں سے, اب یہ سنیے کیا ہے, تم ایمان پر قائم رہے تو بعید نہیں کہ اللہ تمہارے اور ان منکروں میں سے ان لوگوں کے درمیان دوستی پیدا کر دے.
اچھا.
یعنی ہو سکتا ہے کہ حالات ٹھیک ہو جائے اور انہیں بھی ایمان کی توفیق دے جن سے آج تم نے عداوت مول لی ہے. اللہ بڑی قدرت والا ہے اور اللہ غفور الرحیم ہے. اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ بھلائی اور انصاف کا برتاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی. اب بھی کچھ شبہ باقی رہ گیا. یعنی بات کہاں سے شروع ہوئی, دشمنوں سے. اب فرمایا کہ ان میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں. اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ بھلائی اور انصاف کا برتاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ہے، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔
ٹھیک،
اللہ جس بات سے تم کو روکتا ہے وہ یہ ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ کی ہے اور تمہیں گھروں سے نکالا ہے اور تمہارے نکالنے میں دوسروں کی مدد کی ہے، وہ اس سے روکتا ہے اور تمہیں مطلب کرتا ہے کہ جو اس طرح کے لوگوں سے دوستی کریں گے وہی ظالم ہے۔ ایمان والوں، اسی رویے کا تقاضا ہے کہ مسلمان عورتیں جب ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کی تحقیق کرو، اللہ تو ان کے ایمان سے اچھی طرح واقف ہی ہے، لیکن تم تحقیق کرو، پھر اگر معلوم ہو جائے کہ وہ مومنہ ہیں، یعنی دشمن بن کے نہیں آئی ہیں، پھر اگر معلوم ہو جائے کہ وہ مومنہ ہیں تو انہیں ان کافروں کی طرف واپس نہ کرو۔ یہ اس موقع پر کہا ہے جبکہ یہ معاہدہ ہو چکا تھا کہ جو وہاں سے آئے گا اسے واپس کر دیا جائے گا۔ نہ یہ ان کے لیے جائز ہیں اور نہ یہ کافر ان عورتوں کے لیے جائز ہیں، ان پر جو کچھ وہ خرچ کر چکے ہیں وہ انہیں ادا کر دو، اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ ان سے نکاح کر لو بشرطے کہ ان کے مہر انہیں ادا کرو، اور کافر عورتوں کے ناموس تم خود بھی اپنے قبضے میں نہ رکھو، یعنی اب یہ سب تعلقات ختم، اور جو مہر تم نے انہیں دیے تھے واپس مانگ لو اور جو انہوں نے دیے تھے وہ بھی واپس مانگ لیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو وہ تمہارے درمیان کر رہا ہے اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ اس میں یہ کہا گیا کہ اب نکاح کا تعلق بھی ختم ہو جانا،
اگر قائم ہے تو توڑ دیں گے۔
اس پر میں نے لکھا ہے یہ اسی حکم کی فرع ہے جو اوپر بیان ہوا ہے کہ دین کے دشمنوں سے دوستی کا کوئی تعلق باقی نہیں رہنا چاہیے۔ میاں بیوی کا رشتہ اسی تعلق سے وجود میں آتا اور اسی بنا پر قائم رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کافروں سے دوستی کے تمام رشتے منقطع کرنے کی ہدایت فرمائی تو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر ان عورتوں کے نکاح بھی ختم کر دیے جو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہجرت کر کے مدینہ آ گئی تھی، یعنی وہ وہاں سے آ چکی ہیں، وہ یہاں موجود ہیں، ان کے شوہر ادھر ہیں، نکاح بھی ختم کر دیے۔ اس سے واضح ہے کہ یہ حکم انہی کافروں سے متعلق ہے جو معاندین ہوں اور دین کے دشمن بن کر اس کی مخالفت پر اتریں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خود سارے معاملے کی وضاحت کر دی ہے۔ اس کے بعد ادنا درجے میں بھی کوئی ابہام باقی نہیں رہتا کہ اگر کسی دوسری جگہ پر اجمال سے یا ایجاز سے بات کی گئی ہے تو اس پوری بات کی روشنی میں سمجھا جائے۔ یہاں تک واضح کر دیا ہے کہ اس وقت جب کہ دشمنی اپنی انتہا کو پہنچ رہی ہے تو ان میں بھی دیکھو کہ اگر کسی نے دشمنی کا رویہ نہیں اختیار کیا تو اس کے ساتھ نیکی کا سلوک بھی ہوگا، اس کے ساتھ بر و تقویٰ کا تعلق بھی ہوگا، اس کو اگر کوئی ضرورت پڑے گی تو اس کی مدد بھی کی جائے گی۔ یہی انسانیت کا وہ رشتہ ہے جس کو اس آخری مرحلے میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ملحوظ رکھا جائے۔
بالکل واضح،
یہ معاملہ ہے مشرکین عرب کا، یعنی جو اولین مخاطبین تھے۔ اب دوسروں پر آئیے، وہ کون ہیں؟ وہ اصل میں اہل کتاب ہیں۔ اہل کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کہی ہیں آپ ذرا وہ بھی سن لیجیے۔ یہ میں سورہ مائدہ کی آیات پڑھ رہا ہوں اور آیت 57 سے تلاوت کر رہا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مومنین وإذا نادیتم الی الصلاۃ اتخذوها ہزوا ولعبا ذلک بأنہم قوم لا یاکلون قل يا اهل الكتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل من قبل وان اكثركم فاسقون قل هل ننبئكم بشر من ذلك مصوبه عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت اولئك شر مكانا واضل عن سواء السبيل۔ یہ آیت 60 تک میں نے پڑھی ہے، ترجمہ ہے۔ ایمان والو، تم سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی، وہاں کون لوگ زیر بحث تھے؟
مشرکین۔
یہاں اہل کتاب۔ ایمان والوں، تم سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی ان میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا لیا، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو مقابلے میں اس طرح آئے ہیں، اس پستی تک اتر گئے ہیں، دین کو ہنسی اور کھیل بنا لیا ہے، انہیں اور دوسرے منکروں کو اپنا دوست نہ بناؤ اور اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ تم دیکھتے نہیں ہو اب ہنسی اور کھیل بنا لیا ہے، دشمنی میں کہاں تک اتر آئے ہیں، کس پستی میں کھڑے ہو کر مقابلہ کر رہے ہیں، ذرا اس کی تصویر دیکھیے۔ تم دیکھتے نہیں ہو کہ جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اسے کھیل بنا لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ ان سے کہو، اے اہل کتاب، کیا اسی بات کا غصہ ہم پر نکال رہے ہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اس چیز پر ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے، اور اس پر بھی جو اس سے پہلے اتاری گئی، اور اس کا کہ تم میں اکثر نافرمان ہے؟ ان سے کہو، میں تمہیں ان لوگوں کا پتہ بتا دوں جن کا انجام خدا کے ہاں اس سے بھی برا ہے جو تم ہمارے لیے سوچتے ہو۔ یہ وہ ہیں کہ جن پر خدا نے لعنت کی، جن پر اس کا غضب ہوا، جن کے اندر سے اس نے بندر اور سور بنائے، اور جنہوں نے شیطان کی پرستش کی۔ یہ درجے میں بدتر اور صحیح راستے سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔
ٹھیک،
تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو استہزاء کا نشانہ بنا رکھا ہے، مقابلے میں اترے ہوئے ہیں اور پستی میں اتر کر مخالفت کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بات ہو رہی ہے، نقطۂ نظر کا کے سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تبادلہ خیالات ہو رہا ہے، کوئی سوالات کیے جا رہے ہیں، اپنے اشکالات پیش کر رہے ہیں، بلکہ اس پستی میں اتر کر یہ معاملہ کر رہے ہیں، دشمنی پیدا کر لی ہے۔ یہاں اگر کوئی ادنا درجے میں تردد رہ گیا ہو تو ایک دوسرا مقام سنیے آل عمران میں، اس میں قرآن مجید نے اسی طریقے سے ایک ایک بات کو واضح کیا ہے۔ یہ 113 سے 120 تک کی آیات ہیں۔ فرمایا، لیسوا سوا من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین وما یفعل من خیر فلن یکفروا واللہ علیم بالمتقین ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیعہ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا سِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا ودو ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون ها انتم اولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله واذا لقوكم قالوا آمنا واذا خلوا عضوا عليكم الانامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم ان الله عليم بذات الصدور ان تمسسكم حسنة تسوهم وان تصبكم سيئة يفروا بها وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان الله بما يعملون محيط۔ ترجمہ سنیے، یہ بات البتہ واضح رہے کہ سب اہل کتاب یکساں نہیں ہیں، ان میں ایک گروہ اپنے عہد پر قائم ہے، وہ راتوں کو اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے اور اس کے سامنے سجدہ ریز رہتے ہیں، اللہ پر اور قیامت کے دن پر سچا ایمان رکھتے ہیں، نیکی کی تلقین کرتے اور برائی سے روکتے ہیں، بلائی کے کاموں میں سبقت کرتے ہیں، اور وہ خدا کے نیک بندوں میں سے۔
اچھا،
اس میں شبہ نہیں کہ وہ حق کے سچے طالب ہیں، اور اپنے اس رویے کے صلے میں جو نیکی بھی کریں گے اس کے اجر سے محروم نہ ہوں گے، اور اللہ ان پرہیزگاروں سے خوب واقف ہے۔ یہاں دیکھیے، ابتدا ہی اس بات سے کی ہے کہ پہلے یہ سمجھ لو کہ دشمنی اس بنیاد پر نہیں ہے کہ اہل کتاب ہے۔ اس کے برخلاف، یعنی ایک گروہ یہ ہے، یہ لوگ بھی ہیں اہل کتاب میں، اس کے برخلاف جن لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ منکر ہی رہیں گے، ان کے مال و اولاد اللہ کے مقابل میں ان کے کچھ بھی کام نہ آئیں گے، اور وہ دوزخ کے لوگ ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس دنیا کی زندگی میں جو کچھ وہ بظاہر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس کی تمثیل ایسی ہے کہ پالے کی ہوا ہو جو ان لوگوں کی کھیتی پر چل جائے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہو اور اسے برباد کر دے، یہ اسی کے سزاوار ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ یہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے ہیں۔ ایمان والو، یہ تمہارے دوست نہیں ہیں اس لیے اپنے سے باہر کے لوگوں کو بھیدی نہ بناؤ، تمہیں نقصان پہنچانے میں یہ کوئی کسر اٹھا نہ رکھیں گے، یہ تمہارے لیے زحمتوں کے خواہاں ہیں، ان کی دشمنی ان کے منہ سے نکلی پڑتی ہے، اور جو کچھ ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی سخت تر ہے، ہم نے یہ نشانیاں تمہارے لیے واضح کر دی ہیں، اگر تم عقل رکھتے ہو، یہ تم ہی ہو کہ ان کو دوست رکھنا چاہتے ہو مگر وہ تم سے دوستی نہیں رکھتے، دراں حال ہے کہ تم خدا کی سب کتابوں کو مانتے ہو، اور ان کا طریقہ یہ ہے کہ جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے ہوئے ہیں، اور جب الگ ہوتے ہیں تو غصے سے تم پر انگلیاں کاٹتے ہیں، کہہ دو کہ اپنے اسی غصے میں مر جاؤ، اللہ تمہاری ہر چیز سے واقف ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تو سینوں کے راز تک جانتا ہے، تمہیں کوئی کامیابی حاصل ہوتی ہے تو انہیں تکلیف پہنچتی ہے، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس سے خوش ہوتے ہیں، یہ تمہارے دوست نہیں ہیں، ان کی پرواہ نہ کرو، اور یاد رکھو کہ اگر تم صبر کرو گے اور اللہ سے ڈرتے رہو گے تو ان کی کوئی تدبیر تمہیں کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکے گی، اس لیے کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو گھیرے میں لیے ہوئے۔ یہ قرآن مجید کا بیان ہے، اس کی روشنی میں آپ خود دیکھ لیجئے کہ جو بات میں کہتا ہوں اس میں کتنا وزن ہے، اور میں نے اگر اس کو اسی قانون کے تحت سمجھا ہے اور اس سے متعلق کیا ہے تو اس میں کیا غلطی کی۔
ٹھیک ہے صاحب، یہ جو نقطہ آپ نے واضح فرمایا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کے باب میں جو بالعموم یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ قرآن مجید نے ان سے ابدی طور پر تعلقات کو ختم کرنے اور ان سے ایک طرح کی دشمنی کو مول لینے کی بات اور تلقین اور ہدایت ہمیں کی ہے، ایک چھوٹی سی بات اور واضح فرمائی گام سے بھی، جو آپ نے قانون سمجھا ہے اور اس کے اثرات اس پر مرتب ہوئے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ یہ پہلے سے طے کر لیں کہ ایک پورا کا پورا گروہ یا پورے کے پورے مذہب کے ماننے والے آپ کے دشمن ہیں تو پھر کبھی بھی ان تک دعوت بھی نہیں پہنچائی جا سکتی، یہی رویہ مزاحم بن جاتا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کا بھی نقصان ہوا پھر؟
اس میں کیا شک ہے کہ یہ اس کے نتائج ہیں، لیکن میں تو نتائج پر کوئی بات نہیں کر رہا، اس لیے کہ نتائج کیا نکلیں گے، اگر اللہ کا حکم ہے تو وہ جانے اور نتائج جانے، ہمیں تو اللہ کا حکم سمجھنا ہے۔ تو میں نے یہ بتایا ہے کہ قرآن کی یہ آیات جو آپ نکال کے پڑھتے ہیں ان کا ایک سیاق ہے، ایک سباق ہے، یہ خاص موقع کی آیات ہیں، ان میں یہ لوگ زیر بحث ہیں، یہ معاندین ہو گئے تھے، یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں دشمنی پر اتر آئے تھے، ان کے بارے میں یہ ہدایات دی ہیں، اور ہر جگہ یہ کہا ہے کہ ان ہدایات کا ان میں سے بھی ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے جو دشمنی پر نہیں اترے ہوئے، جن کا رویہ اچھا ہے اور جو صحیح بات کو سنتے ہیں، ان کے ساتھ تمہیں بر و تقوی کا تعلق رکھنا ہے۔
ٹھیک، اچھا ہم سے جو بعض روایات کے اندر بھی اس طرح کے پہلو آتے ہیں کہ جو جن لوگوں کو جزیہ دینے پر آمادہ کیا گیا کہ وہ ایک رستے سے نہیں گزر سکتے اور جب مسلمان آئے گا تو وہ سائٹ پہ ہو جائیں گے، اور اس طرح کی کچھ تحقیر آمیز چیزیں سامنے آتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ کافر کی آگ سے اپنے گھر کو روشن نہ کرو، تو وہ تمام روایات بھی قرآن مجید کی اسی اصول ہدایت کی روشنی میں رکھ کے سمجھیے؟
وہ تو ہم واضح کر چکے ہیں اس سے پہلے، بڑی تفصیل کے ساتھ بتا چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان منکرین کے بارے میں کیا حکم دیا تھا، اور خاص طور پر اہل کتاب کے منکرین کے بارے میں جو سزا بیان کی گئی ہے اس سزا کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، اور یہ بتا چکا ہوں کہ ہمارے قدیم اہل علم کس طریقے سے اس کو سمجھتے رہے اور بالکل درست سمجھتے رہے ہیں، وہ تو در حقیقت ذلت کی سزا تھی جو ان لوگوں کو دی گئی، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا کہ یہ کوئی مذہب کی بنیاد پر دشمنی کی جا رہی ہے۔
تو یہ دوسرا معاملہ تھا غامدی صاحب جس کے بارے میں بالعموم یہ سمجھا جاتا ہے کہ بہت بڑی احکام کی تعداد ہے، ایک دوسرے معاملے کو بھی آپ نے واضح کیا کہ قرآن مجید کے اندر یہ جو خود قرآن مجید نے جس طرح سے بیان کر دیا ہے، خود قرآن کے الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ جو کچھ بالعموم سمجھا جاتا ہے اس میں غلطی کیا ہے، اور اگر اسی قانون کے تحت سمجھا جائے اور جیسے قرآن نے بتایا ہے تو کوئی ابدی دشمنی کا تصور یا خیال پیدا ہی نہیں ہوتا، یہ دوسرا معاملہ تھا۔ بیان فرمائیے گا کہ قرآن مجید کی وہ کون سی تیسری ہدایت ہے کہ جس کو اس قانون کی روشنی میں سمجھا جاتا ہے تو مختلف انڈرسٹینڈنگ سامنے آتی ہے جو بالعموم ہمارے
یہاں
پیش
کی۔ میں یہاں یہ واضح کر دوں کہ ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید کا اجمالی بیان تھا اور میں نے اس قانون کی روشنی میں کچھ شرائط اس میں عائد کر دی ہیں،
جی
میں نے آپ کو جو مقامات سنائے ہیں ان کے بارے میں بھی، جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین مخاطبین تھے ان کے بارے میں بھی، جو دوسرے مرحلے میں مخاطبین بنے، وہاں خود قرآن مجید نے یہ ساری باتیں واضح کی،
بالکل
اسی لیے میں نے ان مقامات کا انتخاب کیا ہے جن میں پوری بات بیان کی گئی ہے، چنانچہ اگر یہی بات کسی جگہ اجمال کے ساتھ ایک یا دو جملوں میں آتی ہے تو خود قرآن بتا رہا ہے کہ اس کی ان تصریحات کی روشنی میں اس کو سمجھنا چاہیے، تو یہاں یہ نہیں کہ میرا فہم داخل ہو گیا ہے، خود اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ان کو برابر نہ سمجھو، ان کے اندر بہت اچھے لوگ بھی ہیں، ان میں صالحین بھی ہیں، البتہ وہ لوگ جنہوں نے دشمنی کی ہے، جنہوں نے دین کو ہنسی کھیل بنا لیا ہے، جو نماز اور اذان تک کا مذاق اڑانے پر اتر آئے ہیں، جن کی دشمنی اس پستی کی دشمنی ہے، ان کے ساتھ اب تمہاری دوستی کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے،
واضح ہے۔
اس کے بعد اب قرآن سے متعلق آخری اور تیسرے حکم پر آئیے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہیں، اس دنیا میں ہمارے تعلقات اور روابط ہوتے ہیں، ہم جن ملکوں میں رہتے ہیں وہاں بھی عین ممکن ہے کہ بہت سے لوگ غیر مسلم ہوں، بہت سے لوگ وہ ہوں کہ جن کا دین شرک ہے، بہت سے وہ لوگ ہوں کہ جو اہل کتاب میں سے ہیں یا کسی دوسرے دین کے ماننے والے ہوں، اس میں ہوتا کیا ہے؟ ایک تو عمومی تعلقات ہیں، آپ کسی مجلس میں ملنے کے لیے گئے ہیں، آپ شادی بیاہ میں شریک ہوئے ہیں، آپ تقریبات میں ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ عمومی تعلقات ہیں. کوئی شخص دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، دنیا سے رخصت ہو گیا ہے تو اس کے بارے میں اب کیا ہے؟ یعنی یہ تو بالکل واضح ہے کہ اگر کوئی مذہبی رسوم ہوں گے تو آپ اس میں شامل نہیں ہوتے. وہ تو ہم بھی اگر جنازہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اہل کتاب اگر ہوں گے تو وہ پاس آ کے کھڑے ہو جائیں گے، وہ ہمارے ساتھ ہماری نماز میں تو شریک نہیں ہو جاتے.
ٹھیک،
یہ باتیں بالکل واضح ہیں. لیکن ہم تعزیت کے چند کلمات کہتے ہیں، ہمدردی کی کوئی بات کہتے ہیں، کیا ہم مغفرت کی دعا بھی کر سکتے ہیں ان کے لیے؟ اس کی کیا نوعیت ہے؟ اس کے بارے میں میں نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا ہے اور اپنی کتاب البیان میں جو قرآن مجید کی تفسیر ہے بیان کیا ہے. یہ نقطہ نظر میں آپ کو پہلے سنا دیتا ہوں کہ وہ کیا ہے. قرآن مجید کی آیات ہیں اور یہ سورہ توبہ میں ہے 113-114، ان کے تحت یہ بیان کیا گیا ہے، کیونکہ حکم بھی اسی میں بیان ہوا ہے. مغفرت کی دعا کرنی ہے یا نہیں، ان کے لیے استغفار کرنا ہے یا نہیں، یہ وہاں بیان ہوا ہے. میں آیت کو اس لیے مؤخر کر رہا ہوں کہ پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ کیا بات بیان کی گئی.
ٹھیک،
اس کے بعد آیت خود بتا دے گی کہ میں نے اس کو بالکل صحیح بیان کیا ہے یا اس میں ادنا درجے سے کوئی انحراف ہوا ہے.
ٹھیک،
میں نے یہ لکھا ہے کہ یہ اوپر جو حکم بیان ہوا ہے، یعنی آیت 113 آیت 114 میں، یہ اس مرحلے کا حکم ہے جب پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت اور اعلان برات کے بعد بھی لوگ ایمان لانے سے انکار کر دیں. یہ میں بتا چکا ہوں کہ سورہ توبہ پوری کی پوری دینونت کی سورہ ہے، جزا و سزا کی سورہ ہے. اس میں آخری فیصلہ صادر ہوا ہے. اسی آخری فیصلے میں ایک مقام پر وہ بات بیان ہوئی ہے جس سے لوگ استدلال کرتے ہیں.
ٹھیک،
یہ اس مرحلے کا حکم ہے جب پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت اور اعلان برات کے بعد بھی لوگ ایمان لانے سے انکار کر دیں. پیغمبر اور اس کے ساتھیوں کی دعائیں قوم کے لیے خدا کی امان ہوتی ہیں. جزا و سزا کے اس مرحلے میں، یہ دیکھیے پھر، جزا و سزا کے اس مرحلے میں، یعنی دعوت کا مرحلہ گزر گیا، مختلف مراحل میں جو تعلقات تھے وہ باقی تھے، وہ ختم ہو گئے. جزا و سزا کے اس مرحلے میں ضروری تھا کہ انہیں اس امان سے محروم کر دیا جائے. یعنی اب پیغمبر ان کے لیے دعا نہیں کریں گے، اب پیغمبر کے ساتھی ان کے لیے دعا نہیں کریں گے. جزا و سزا کے اس مرحلے میں ضروری تھا کہ انہیں اس امان سے محروم کر دیا جائے اور جو عذاب ان کے لیے مقدر ہو چکا ہے وہ اس کو بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں. پھر یہ دعائیں حمیت حق کی بھی منافی تھیں، اس لیے کہ ایک طرف وہ خدا کے دشمن، خدا کے رسول کے دشمن، اور اب خدا اور خدا کے رسول دونوں کی طرف سے ان کے لیے فیصلہ صادر ہو گیا. اب اگر کوئی آدمی ان کے لیے دعائیں کرتا ہے تو یہ حمیت حق کے بھی منافی تھیں، اس لیے کہ اس وضاحت کے بعد، اب سنیے، اس لیے کہ اس وضاحت کے بعد کہ وہ جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں، یعنی خدا کی طرف سے بتا دیا گیا کہ یہ اب دوزخ کے لوگ ہیں. اس لیے کہ اس وضاحت کے بعد کہ وہ جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں، اگر کسی رشتہ و تعلق کی بنا پر مغفرت کی دعا کی جائے تو اس کے صاف معنی یہی ہوں گے کہ قرابت کی حمیت حمیت حق پر غالب ہے. یعنی ایک طرف اللہ، اللہ کا رسول، اللہ کے رسول کی طرف سے ان پر حجت پوری ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے سزا کا اعلان کر دیا اور قیامت کے بارے میں بھی بتا دیا کہ یہ جہنم میں جائیں گے، اس کے بعد دعا کا کیا محل ہے؟ تو اس کے ساتھ معنی یہی ہوں گے کہ قرابت کی حمیت حمیت حق پر غالب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد البتہ اس طرح کے اتمام حجت اور اعلان برات کا موقع باقی نہیں رہا. یہی ہے وہ بات جو ہم نے ان سب نشستوں میں بیان کی ہے کہ اب اس کے بعد نہ اس طرح اتمام حجت کوئی کر سکے گا، نہ اس طرح کا برات کا موقع آئے گا. اب ہمارا تعلق کیا ہے؟ دعوت کا. اب ہمارا تعلق انسانیت کے رشتوں کا. اب ہمیں پیغام پہنچانا ہے تاکہ سب لوگوں کو ہم اللہ کے دین کی طرف بلائیں.
ٹھیک،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد البتہ اس طرح کے اتمام حجت اور اعلان برات کا موقع باقی نہیں رہا. چنانچہ کوئی حرج نہیں کہ کفر و شرک کے کسی مرتکب کے لیے بھی ان الفاظ میں دعا کر دی جائے. ان الفاظ میں، اس پر بھی میں نے یہ نہیں کہا کہ عمومی دعا کریں آپ، ان الفاظ میں دعا کر دی جائے جو سیدنا مسیح علیہ السلام نے اختیار فرمائے ہیں. سیدنا مسیح علیہ السلام کا مکالمہ نقل ہوا ہے سورہ مائدہ میں. قیامت میں وہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہیں اور وہاں پر واضح ہو چکا ہے کہ ان کی قوم کے لوگوں نے ضلالت اور گمراہی اختیار کر لی ہے، ان کی گمراہی پر بھی اللہ کا حکم آ چکا ہے، اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں اپنی قوم کے بارے میں؟ چنانچہ کوئی حرج نہیں کہ کفر و شرک کے کسی مرتکب کے لیے بھی ان الفاظ میں دعا کر دی جائے جو سیدنا مسیح علیہ السلام نے اختیار فرمائے ہیں، کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، آپ انہیں سزا دیں، پروردگار آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر معاف کر دیں تو آپ زبردست ہیں، بڑی حکمت.
سبحان اللہ.
یہ میرا موقف ہے، یہ میں نے بیان کیا ہے. یعنی یہ جو سوال ہے کہ کیا ہم مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں، یہ پوری بات ہے جو میں نے کہی ہے.
ٹھیک.
اور یہاں یہ بتایا ہے کہ قرآن مجید میں اس کا جو حکم سورہ توبہ میں بیان ہوا ہے وہ کس محل میں ہے، کس موقع پر ہے. اب آپ اصل حکم کو بھی سن لیجئے اور دیکھ لیجئے کہ اس میں یہی بات کہی گئی ہے. ارشاد فرمایا ہے، ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم وما کان استغفار ابراہیم علیہ ابیہ الا موعدۃ وعدہ ایاہ فلما تبین له انہ عدو للہ تبرا من ان ابراہیم علی اواہ حلیم. نبی اور اس کے ماننے والوں کے لیے زیبا نہیں ہے، نبی اور اس کے ماننے والوں کے لیے زیبا نہیں کہ جن مشرکین سے اعلان برات ہو چکا ہے، یعنی یہ وہ مشرکین ہیں جن سے اعلان برات ہو چکا ہے، سورہ کی ابتدائی میں بتا دیا گیا ہے کہ معاملہ ختم ہوا، تعلقات ختم ہوئے. نبی اور اس کے ماننے والوں کے لیے زیبا نہیں کہ جن مشرکین سے اعلان برات ہو چکا ہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے.
ان کے لیے
یہ جو میں نے یہاں بتایا ہے کہ اعلان برات ہو چکا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ المشرکین پر الف لام ہے اور یہ عہد ہے جس میں انہی مشرکین کا ذکر ہو رہا ہے جن کے معاملات پیچھے بیان ہو چکے ہیں. نبی اور اس کے ماننے والوں کے لیے زیبا نہیں کہ جن مشرکین سے اعلان برات ہو چکا ہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں اگرچہ وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر کھل چکا کہ وہ دوزخ کے لوگ ہیں. یعنی یہاں جو اب معاملہ ہے اس میں تو ہم نہیں جانتے کسی کا انجام کیا ہوگا، وہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ یہ دوزخ کے لوگ ہیں. ابراہیم نے تو اپنے باپ کے لیے صرف اس وعدے کے سبب سے مغفرت مانگی تھی. یاد ہوگا سورہ ممتحہ نامے بھی سیدنا ابراہیم ہی کا حوالہ دیا ہے، اور یہاں پر بھی انہی کا حوالہ دے کے بات سمجھائی ہے. ابراہیم نے تو اپنے باپ کے لیے صرف اس وعدے کے سبب سے مغفرت مانگی تھی جو اس نے اپنے باپ سے کر لیا تھا، مگر جب اس پر واضح ہو گیا، جب ابراہیم پر واضح ہو گیا کہ وہ یعنی اس کا باپ خدا کا دشمن ہے، تو وہ اس سے بے تعلق ہو گیا. حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم بڑا نرم دل اور بردبار تھا. اور یہ آخری آیت یہ بتا رہی ہے کہ اگر تمہارے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، تم استغفار کرتے ہو تو یہ اللہ کو پسند ہے، لیکن جب واضح ہو جائے کہ یہ خدا کے دشمن ہے پھر یہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ آخری اور تیسرا حکم ہے جس کو میں نے اس روشنی میں سمجھا ہے یا اس کی وضاحت کی ہے یا سورہ توبہ کے پورے سیاق میں رکھ کر یہ بتایا ہے کہ اس کی کیا نوعیت ہے. قرآن مجید کے یہی تینوں احکام ہیں، اس کے بعد پھر ہم حدیث کے دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں.
ہم سب قرآن مجید کے یہ تین احکام جن کے بارے میں بالعموم یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کے اندر علل اطلاق کوئی ہدایت دی گئی ہے. جہاد کے معاملے میں کفر اور شرک کی بنیاد پر قتل عام کیا جا سکتا ہے، آپ نے اس کا پورا پس منظر بتایا. اسی طریقے سے غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات رکھنا، ان کے ساتھ دوستی کی، پورا کا پورا تصور قرآن مجید خود کیسے بیان کرتا ہے، اور اسی قانون کی روشنی میں وہ معاندین جو انعاد پر اتر آئے تھے ان کے ساتھ قطع تعلق کی بات کرتا ہے. اور تیسری ہدایت بھی آپ نے بہت ہی وضاحت سے بیان کر دی کہ جن لوگوں کے بارے میں پیغمبر کی موجودگی میں یہ واضح ہو چکا ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں، ان کے بارے میں مغفرت کی دعا سے روکا جا رہا ہے. بقیہ کے بارے میں کیا کیا جائے گا، تفصیل نقطہ نظر آپ کا سامنے آیا. تین مقامات ہیں قرآن مجید کے جو اس قانون کی روشنی میں خود قرآن کے الفاظ یہ بتاتے ہیں کہ اس میں کس طرح سے چیزوں کو دیکھنا چاہیے. انشاءاللہ موضوع کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور جانیں گے کہ حدیث کے وہ تین مقامات کون کون سے ہیں جن کی انڈرسٹینڈنگ میں غامدی صاحب قانون اتمام حجت کی روشنی میں امت کے اندر جو کچھ رائج نقطہ نظر ہے اس سے کس قدر مختلف کھڑے ہوئے ہیں. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، آپ کے وقت کا بہت شکریہ.